الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اتقى أما بعد متشتقن ہم نے مراقبات مشاربات کے بارے میں بات کی تھی تصوف میں جو اسفاق ہیں ان کو کچھ دائروں میں تقسیم کیا گیا پہلا دائرہ دائرہ امکان کہتا ہے یہ دائرہ امکان کے درمیان کے اندر عرش آتا ہے آدھا نیچے آدھا اوپر تو عرش نیچے کیا ہے
جو اصل ہے وہ عرش کے اوپر تو اصل کل
یہ یہاں جو کل جو شرکت اخفاء ہے نا یہ اصل نہیں ہے یہ سایہ ہے ایک طرح اصل ان کے عرش کے اوپر ہے تو جب سیر ہوتی ہے لطیفہ کی تو لطیفے کے اندر سے جیسے جسم سے روح نکل کے چلی جاتی ہے لطیفہ کے اندر سے روح نکل کے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے کل رشے کی گرد جو ملا تو اس کو سیر الی اللہ کہتے ہیں تو صالح کو جب مشاربات میں ضروریات عالیہ میں اتنا حاصل ہو جاتی ہے لطیفہ قلب کو صفات ثبوتیہ میں اتنا ہو جاتی ہے لطیفہ روح کو شیونات ذاتیہ میں اتنا ہو جاتی ہے لطیفہ سر کو صفات سلبیہ میں اتنا ہوتی ہے لطیفہ سر کو اور شان جامع میں اتنا ہوتی ہے لطیفہ افعال تو یہاں تک جتنا کچھ تھا اس کو دائرہ امکان کہتے ہیں دائرہ امکان کے اندر گویا صالح کو فنا حاصل ہوگی نیت جو ہے وہ اسی طرح ہر لطیفہ کی کہ جو پیر لطیفہ قلب سے آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں القا کیا ایران کبار کے واسطہ سے میرے لطیفہ قلب میں بلکا فرما چنانچہ آج کے دن ہم عبارتیں پڑھیں گے اپنی ساری بات چیت کو موقت کرنے کے لیے ذکر قلبی کے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ تجلی افعال کا فیض سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے قلب تک پہنچتا ہے وہاں سے میرے دل پر آتا ہے اسی طرح لطیفہ روح کی نیت اسی طرح لطیفہ سر لطیفہ خفی لطیفہ اخفا فنائے قلب کی علامت فنائے قلب کی علامت یہ ہے کہ دل سے ماں سوا کا بھول جانا حتیٰ کہ اگر تکلف سے بھی یاد کرے تو یاد نہ آئے یعنی جب لطیفہ قلب میں تجلیات افعالیہ میں فنا حاصل ہو جاتی ہے تو اتنا استفراق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں کہ گناہوں کی طرف دھیان بھی کرنا چاہے تو طبیعت ہی نہیں متوجہ ہوتی سوچ نہیں آتی اس طرح اب آپ سوچیں کہ بتکلف یاد کرنا چاہے تو بھی یاد نہیں آتی ایسے تو انسان کے ذہن سے ماں سوا کے نقش مٹ جاتے ہیں جیسے بعض گناہ آپ چھوڑ چکے اب آپ یاد بھی کرنا چاہیں تو آپ کو وہ بچپن کے لڑکپن جوانی کے گناہ یاد نہیں آئیں گے محو ہو گئے اسی طرح ماں سوا کی یاد دل سے محو ہی ہو جاتی متوجہ ہی نہیں ہوتی طبیعت اس کی طرف اتنا اللہ 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 کا غلبہ ہوتا ہے بندے کے اوپر، دنیا کی خوشی سے خوش ہو نہ ہی دنیا کے غم سے غمگین ہو، فنائے روح کی علامت یہ ہے کہ تجلی صفاتی کا ظہور ہو، یعنی سالک کی صفات معدوم ہو جائیں اور اس کی جگہ صفات حق ظاہر ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے بندہ تخلق بی اخلاق اللہ تعالیٰ، وہ مقام اس پر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ لا یزال العبد یتقرب الی فی النوافل حتی احببتہ، فنائے سر کی علامت یہ ہے کہ سالک کی ذات حق جل والا کی ذات میں مستحلق یعنی فنا ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے الگ ہو کر من و تو سے گزر کر فنا تک پہنچتا ہے، یعنی من و تو کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو گم پاتا ہے، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. اس لیے اس مقام پہ مقام مشاہد ہے اس کو کہا جاتا ہے. جنہوں نے کچھ الفاظ ایسے کہہ دیے حال کی شکل میں، حال کی کیفیت میں، وہ اس مقام پہ گئے. جیسے بازیز بستامی رحمت اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا سبحانی ما آدم شانی، تو وہ اس مقام پہ کہہ دیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں کہا تھا، اس میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ تھے، اس لیے ایسی بات. اور ان الحق سے مراد یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، بلکہ منصور بحلاج کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نہیں ہوں، بس حق ہی ہے، اللہ ہی ہے جو ہے. اپنے آپ کو گم کیا تھا. اس لیے کسی نے پوچھا تھا کہ ان الحق کہا تھا فرعون نے، ان ربکم کہا تھا فرعون نے، وہ ہلاک ہوا، اور ان الحق کہا منصور حلاج نے اور وہ اہل محبت کے نزدیک کامیاب ہوا. تو یہ کیا مطلب، دعویٰ تو ایک جیسا ہی ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ فرعون نے انا ربکم جو کہا اعلیٰ کہا تھا، تو اس کا انا کہنا تھا اپنے کو رکھنے کے لیے، اللہ کو مٹانے کے لیے، اور کوئی خدا نہیں، میں ہی ہوں صرف. اور ان الحق جو منصور حلاج نے کہا تھا، تو اس نے اللہ کو رکھا، اپنے کو مٹایا تھا، کیونکہ اپنے کو مٹانے کی نیت سے کہا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو عزتوں سے نوازا اور اس بدبخت کو اللہ نے پھر عذاب میں ڈالا. فنائے خفی کی علامت ظاہر کا مظاہر سے الگ ہو جانا، یعنی حق باطل سے ممتاز ہو جاتا ہے، وحدت کثرت سے ممتاز ہو جاتی ہے. فنائے اخفا کی علامت کہ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرنا، تمام رضائل اخلاق حسنہ میں بدل جاتے ہیں. اور وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس مقام پہ انسان فائز ہو جاتا ہے. لطیف اخفا کے یہ مکتوبات شاہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ ان کے مکتوبات میں سے عبارت پڑھی گئی تھی. آفاق اور انفس، یعنی جو لطائف عالم امر کے ہیں یا عالم خلق کے ہیں، اس کو آفاق و انفس کہا جاتا ہے. تو آفاق و انفس میں جو ہے یہ ذلیت کے داغ سے داغدار ہے، یہ اللہ کی تجلی یہ نہیں ہے، تجلی سے بھی نیچے کی چیز ہے. تجلی تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے. چنانچہ مراقبہ احدیت سے پہلے جو سیر ہوتی ہے وہ اعتبارات میں ہوتی ہے، مشاربات میں جو سیر ہوتی ہے وہ ذل میں سیر ہوتی ہے، سب ذلال میں ہے یہ سیر. پھر جب مراقبہ معیت کر کے اوپر جاتے ہیں، پھر اسماء و صفات میں سیر ہوتی ہے. تو ابھی تو منزل بہت دور ہے، ابھی تو ہم اعتبارات میں پھر رہے ہیں. جو لطائف میں اسباق والے ہیں وہ تو ابھی اعتبارات، یعنی زلال سے بھی آگے کا درجہ، نیچے کا درجہ اس میں ابھی پھر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کہاں ذات پھر شیونات، پھر صفات، پھر ان کے اسماء، پھر ان کے افعال، پھر ان کے نیچے یہ اعتبارات ہیں. ابھی تو ہم اعتبارات میں پھر رہے ہیں، اسماء و صفات تو اور اونچا مقام ہے. اسماء و صفات کی سیر تو انبیاء کو حاصل ہوئی، اور اس کا نام ولایت کبریٰ ہے. ابھی تک جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ولایت صغریٰ کی باتیں، اور یا کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی. بھئی کبوتر کتنا اڑتا ہے؟ چند کلومیٹر، چند یعنی سو میٹر، کلومیٹر کے حساب سے تو اونچا نہیں جا سکتا، لیکن جہاز دیکھو ماشاءاللہ 30,000 میٹر یعنی 10 کلومیٹر اوپر اٹھتا ہے زمین سے. تو کہاں کبوتر کی پرواز، کہاں جہاز کی پرواز. تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کی پرواز کبوتر کی پرواز ہے، اور جو انبیاء کرام ہیں وہ پھر ماشاءاللہ جہاز کی پرواز ہوتی ہے. اور جہاز کو آپ ہوا میں لے جائیں اور چاہیں تو پھر خلا میں لے جائیں، وہ ٹیکنالوجی تو خلا میں بھی پہنچا دیتی. یہی تھا کہ اللہ نے انبیاء کو تو اپنے اسماء و صفات کی سیر کروا دی، اور اپنے محبوب کو تو جیتے جاگتے عرش پہ بلا کے جنت جہنم کی بھی سیر کروا دی. تو ولایت صغریٰ کا جو دائرہ ہے 16 سبق تک کا، یہ ظلال کا دائرہ ہے، نیچے کا دائرہ ہے. جو کچھ آفاق و انفس کے آئینوں میں ظاہر ہوتا ہے وہ ذلیت کے داغ سے داغدار ہے، یعنی ذل ہے. اس کو یوں کہہ دیا کہ ذل کے داغ سے داغدار. اس لیے وہ نفی کے لائق ہے تاکہ اصل ثابت ہو جائے، اور جب معاملہ آفاق و انفس سے گزر جائے تو ذلیت کی قید سے رہائی ہو گئی، اور فعل و صفت کی تجلی میں آغاز میسر ہو گیا. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو اس سے قبل جو بھی تجلی ظاہر ہوئی تھی وہ سیر آفاقی و انفسی میں تھی، اگرچہ اس کو تجلی ذاتی خیال کریں، لیکن اس کا تعلق فعل و صفت کے ظلال سے تھا، نہ کہ نفس فعل و صفت سے. تو ذات تعالی و تقدس تک کس طرح رسائی ممکن ہے؟ چونکہ ذلیت کا دائرہ انفس کی نہایت تک منتہی ہو جاتا ہے، لہذا جو کچھ آفاق و انفس میں ظاہر ہوتا ہے وہ اس دائرے میں داخل ہے. فعل و صفت میں بھی اگرچہ حقیقت میں حق تعالی و تقدس کے ظلال ہیں، لیکن اصل کے دائرے میں داخل ہیں، اور اس مرتبہ کی ولایت اصلی ولایت ہے، بخلاف پہلے مرتبے کی ولایت کے کہ جس کا تعلق آفاق و انفس سے ہے کہ وہ ولایت ذلی ہے. تو ولایت صغریٰ جس کو کہتے ہیں نا، یہ ذلی ولایت ہے. اصل ولایت تو وہ ہے جو انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی. یہ ذہن میں رکھنا کہ ہر نبی نبی بھی ہوتے ہیں اور ہر نبی ولی بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس دونوں نعمتیں ہوتی ہیں. تو نبوت ہوتی ہے وحی جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتی ہے، اور ولایت ہوتی ہے جو وہ دنیا میں آ کے کسب محنت مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اس پہ ان کو وہ ولایت ملتی ہے. تو ان کی ولایت بھی اعلیٰ اور نبوت تو اس سے بھی اعلیٰ. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل ولایت تو ان کی ہے، انبیاء کی ولایت اصل ولایت ہے، اور یہ جو ولایت صغریٰ ہے یہ تو ذل کے داغ سے داغدار ہے. دائرہ ذل کے منتہی حضرات کو تجلی برقی جو مرتبہ اصل سے پیدا ہوتی ہے حاصل ہے، جو ایک ساتھ کے لیے آفاق و انفس کی قید سے آزاد کر دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں ان پہ بہت کرم ہو جائے اللہ کا، اور ان کی فنا کامل ہو جائے، تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے تجلی ذات ملتی تو ہے، مگر وہ تجلی ذاتی برقی ہوتی ہے. برق کہتے ہیں جیسے بادل گرجتا ہے نا تو بجلی تھوڑی دیر کے لیے چمکتی ہے پھر ختم. اس طرح اس سالک کو تھوڑی دیر کے لیے ذات کا دیدار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پردے ہو جاتے ہیں. تو تجلی ذاتی برقی ہوتی ہے. لیکن جو اس سے اوپر کے اولیاء ہیں، یعنی جو انبیاء کی ولایت ہے، وہ چونکہ اسماء و صفات کے اندر ہوتی ہے، ذل میں نہیں ہوتی، ان کو تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوتی ہے. ان کو تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور وہ جماعت جو آفاق و انفس کے دائرے سے گزر چکی اور ذل سے اصل کے ساتھ پیوست ہو گئی ہے، ان کے حق میں یہ تجلی برقی دائمی ہے، کیونکہ ان بزرگوں کا مسکن اور ماوا دائرہ اصل ہے کہ جہاں سے تجلی برقی پیدا ہوتی ہے. ان کا مسکن ہی اوپر کی جگہ ہے. اللہ اکبر. ان بزرگوں کا معاملہ تجلیات و ظہورات سے بالا تر ہے. انبیاء کی شان کے کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ مکتوب 75 ہے، مکتوبات امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تجلی افعال اور تجلی صفات کیا ہیں. تجلی افعال سے مراد حق تعالی کے فعل کا ظہور سالک پر اس طرح ہو کہ بندوں کے افعال اس فعل کے ظلال نظر آئیں، اس کو تجلی افعال کہتے ہیں. اور بندہ اس فعل کو ان افعال کی اصل جانے اور ان افعال کے قیام کو اس فعل واحد سے سمجھے، اللہ کی وجہ سے یہ افعال قائم ہیں. اور اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ یہ ظلال اس کی نظر سے کلی طور پر پوشیدہ ہو کر اپنی اصل سے منتقل ہو جائیں، اور ان افعال کا فائل جمادات کی طرح اپنے آپ کو بے حس و حرکت معلوم کر لے. یعنی بندہ یوں محسوس کرے کہ میں تو بالکل جمادات کی طرح ہوں، مردہ بدست زندہ، جیسے زندہ جیسے چاہتا ہے مردے کو پھیرتا ہے الٹتا ہے، ایسے میں اللہ کے اختیار میں ہوں، وہ جیسے چاہتا ہے مجھ سے جو ہے نا کام لے. تو اپنے آپ کو بندہ اس تجلی کے وقت میں ایسے محسوس کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کچھ کے ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ کے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. تو یہاں آ کر پھر یہ بات اور حقیقت کھل جاتی ہے. تجلی صفات سے مراد یہ ہے کہ سالک پر حق سبحان تعالی کی صفات کا ظہور اس طرح پر ہو کہ بندوں کی صفات کو واجب تعالی کی صفات کا ظلال جانے اور ان کے قیام کو ان کے اصول کے ساتھ معلوم کریں. ان الحق کہنا اس نسبت کے عدم حصول کی وجہ سے ہے، اور سبحانی زبان پر لانا اس دولت تک نارسائی کا نتیجہ ہے. لیکن چونکہ اس قسم کے الفاظ اکابر سے صادر ہوئے ہیں، لہذا ان الفاظ کو ان بزرگوں کے توسط احوال پر محمول، کہ انہوں نے راہ کے درمیان میں اس قسم کی باتیں کی تھیں، ابھی وہ منزل پہ نہیں پہنچے تھے. ورنہ جو منزل پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ایسے الفاظ تو زبان سے نہیں کہہ سکتے. ان کی کمال شان کو اس گفتگو سے بالاتر کرنا چاہیے. یہ تحفہ ابراہیمیہ حضرت حاجی دوسم کندھاری رحمت اللہ علیہ ان کے مکتوبات میں سے ہے. فرماتے ہیں کہ تجلیات کی قسمیں ہیں. تجلی فعلی وہ ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ کو فائل حقیقی جانے، نہ کہ بندوں کو. اور تجلی صفات ثبوتیہ وہ ہے کہ سالک اپنے آپ اور ما سوا کو صفات سے خالی سمجھے اور سب صفات کو اللہ کی طرف منسوب کرے. اور تجلی شیونات یہ ہے کہ سالک کا نام و نشان نہ رہے اور اس سے انانیت زائل ہو جائے. تجلی سلبیہ یہ ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ کو منزہ اور مقدس جانے، اپنے اور جمیع مخلوق کو لاشے اور معدوم سمجھے. اور تجلی شان جامع میں یہ تمام تجلیات شامل ہیں. معرف لدنیا میں امام ربانی مجلل ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شیونات الہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرع ہیں، یعنی ذات کی فرع شیونات، پھر شیونات کی فرع صفات، پھر صفات کی فرع اسماء، پھر اسماء کی فرع افعال، اور ان افعال کے نتیجے میں آگے پھر موجودات کے احوال آتے ہیں. تو اس طرح یہ تجلیات کی ترتیب ہے. مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کو صفات کے ذریعے سے اور بعض کو شیونات کے توسط سے پہنچاتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کو صفات کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، بعض کو شیونات کے. صاف ظاہر ہے جو لطیف سر والے ہوں گے ان کو شیونات سے ملے گا، جو ابراہیمی المشرب ہوں گے ان کو صفات سے ملے گا. صفات و شیونات کے درمیان بہت باریک فرق ہے جو محمدی المشرب اولیاء کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہی کسی اور نے اس کی نسبت کلام کیا ہے. حضرت مجدد لکھتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، یہ معارف اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کھولے ہیں کہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ شیونات اور صفات کے بارے میں جتنے اکابر گزرے ہیں کبھی کسی نے کلام نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ محمدی المشرف ہی کلام کر سکتا ہے جو صفات اور شیونات سے اوپر جائے، وہی کرے گا نا. کمالات ولایت کے پانچ درجے ہیں، بعض کو قلب کی ولایت، بعض کو روح، سر، خفی، اخفا. تو ولایت کے ان کے پانچ درجے انہوں نے فرمایا ہے مبدا اور معاد میں. مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ، آپ جان لیں ہر لطیفہ کے فنا اس لطیفہ کی اپنی اصل تک پہنچنے سے وابستہ ہے، اور چونکہ روح کی اصل صفات بلکہ جلال صفات کے مقام سے ہے، کیونکہ عالم امر کے پانچوں لطائف کے اصول اسماء و صفات کے جلال کے دائرہ میں داخل ہیں، کہ ان میں سیر واقع ہونا ولایت صغرہ ہے جو اولیاء اللہ کی ولایت ہے. تو اولیاء اللہ کو جو ولایت ملتی ہے وہ اسماء و صفات کے جلال میں ملتی ہے. پس فنائے روح صفات کے جلال تک وصول سے عبارت ہے، جیسے قلب کی اصل افعال واجبی تعالیٰ کے مقام سے ہے اور اس کی فنا اس مقام تک وصول سے وابستہ ہے. اس دائرہ زلال سے گزر جانے کے بعد، یعنی 16 سبق مکمل کرنے کے بعد، اسماء، صفات، شیونات، تنزیحات کا دائرہ ہے، اور اس میں سیر واقع ہونا ولایت کبریٰ ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کی ولایت ہے. تو جس کو ولایت کبریٰ ہمارے بزرگوں نے کہا وہ انبیاء کی ولایت ہے، اور وہ اسماء و صفات میں ہوتی ہے. اولیاء تو ظلال کے اندر ہی سیر کرنے والے، اور ہم تو بہت ہی پست پرواز ہیں، ابھی اعتبارات میں پھر رہے ہیں. مقامات اشرف سلوک مبدا معاد میں حضرت فرماتے ہیں کہ سلوک کی منزلیں طے کرتے وقت 10 ایسے مقامات آتے ہیں جن سے گزرنا ضروری ہے. ہم اس کی وضاحت یوں کریں گے کہ سالک اپنے اوپر صفات الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو بے اختیار توبہ و انابت کی طرف رجوع کرتا ہے، ڈر اور خوف کھاتا ہے، تقوی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، خدا کی تقدیرات پر صبر کر لیتا ہے، بے صبری اور ناتوانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے، چونکہ تمام نعمتوں کا مالک اسی کو سمجھتا ہے، لا محالہ مقام شکر میں داخل ہو جاتا ہے، توکل میں ثابت قدم ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نرمی اور مہربانی ہوتی ہے تو امید رجا کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے، جب اس کی عظمت و کبریائی کو دیکھتا ہے تو اسے سارے جہان کی ذلتیں پست نظر آتی ہیں اور ہر دنیا کی چیز اس کو ذلیل اور خوار نظر آتی ہے، اور اس طرح اس کی رغبت دنیا سے ہٹ جاتی ہے، وہ فقر اختیار کرتا ہے، زہد و تقویٰ کا پیکر بن جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنے چاہیے کہ یہ حالات صرف سالک مجذوب کے نصیب ہوتے ہیں، ہر نوارد ان مقامات کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں پر ایک لفظ انہوں نے فرمایا، سالک مجذوب۔ دنیا کا ہر انسان یا تو سالک مجذوب ہے یا مجذوب سالک ہے۔ کیا مطلب؟ مجذوب جذبے سے ہے، ہمارے ذہنوں میں مجذوب ہوتا ہے ایک بندہ جس کے کپڑے اترے ہوئے ہوں، مٹی لگی ہوئی ہو، ننگا پھر رہا ہو، اس کو نہیں کہتے۔ تصوف کی اصطلاح میں مجذوب کہتے ہیں جذبہ رکھنے والے کو، سالک کہتے ہیں راستے پہ چلنے والے کو۔ چنانچہ جو لوگ سالک مجذوب ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ وہ ابتدا میں اپنے ارادے سے، اپنی محنت سے، مجاہدے سے سلوک کے اوپر چلتے ہیں، چلتے چلتے چلتے، حتیٰ کہ ان کا مجاہدہ، محنت، رونا دھونا اللہ کو پسند آتا ہے، پھر اللہ کی رحمت ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، تو پھر وہ مجذوب بن جاتے ہیں کہ ان کو اب جذبہ مل جاتا ہے، اب وہ جذبے کے پروں سے پھٹ چلتے ہیں۔ یعنی اب تک تو وہ اپنی مرضی سے چل رہے تھے، اب مالک نے چاہا کہ اچھا قریب آئے جائیں جب محنت کر ہی رہے ہیں اتنے۔ تو یہ ہے سالک مجذوب، ابتدا اپنی محنت سے، مگر انتہا میں ان کو رحمت الہی نے سہارا دے دیا اور وہ مقامات بھی طے کروا دیے جو یہ اپنی محنت سے نہیں کر سکتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کی پہلے رحمت کی نظر پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نام لیتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ، شرابی تھے، رحمت کی نظر پڑ گئی، دنیا بدل گئی۔ اب وہ مجذوب پہلے تھے کہ رحمت کی نظر نے کھینچا ان کو، اپنی محنت ان کی نہیں تھی، عنایت الہی متوجہ ہوئی۔ فضیل بن عیاض داکوں کے سردار تھے، عنایت الہی متوجہ ہوئی۔ اور ان تو ایسے حضرات پہلے مجذوب ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو جذبہ ملتا ہے تو پھر ان کی زندگی نیکی شریعت اس کے اوپر آ جاتی ہے، پھر بعد میں ان کو چکی پیسنی پڑتی ہے، پھر بعد میں سالک بنتے ہیں۔ تو دو طرح کا ہے، یا تو سالک مجذوب ہوتے ہیں یا مجذوب سالک ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پاپڑ تو بیلنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر راستہ نہیں ہے کہیں۔ تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو سالک مجذوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح جذبے سے اٹھا لیتے ہیں، مگر پھر ان سے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں لیا جاتا، ان کو مقام فردیت دے کے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، کیونکہ کھینچا تھا نا ان کو، اس لیے ان کے لیے یہ سارے مقامات عشرہ طے کرنے کوئی ضروری نہیں ہوتے کہ ان میں فقر سے بھی گزریں اور انابت اور زہد اور ریاضت، اور وہ ان تمام مقامات میں سے گزریں، ضرورت نہیں ان کو گزرنے کی، اور جذبے نے ان کو کھینچ لیا۔ تو ان کو ضروری نہیں کہ سب مقامات کی سیر ہو، بس آخر میں ان کو ایسا مصروف کر دیتے ہیں کہ وہ نماز، روزہ، عبادت اس میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ نے واپس لوٹانا ہوتا ہے اور مخلوق میں ہدایت کا کام لینا ہوتا ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سالک ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو مجذوب بناتے ہیں، تو پھر ان کو سب درجوں سے گزارتے ہیں، مقامات عشرہ میں سے، ان کو توبہ بھی کرنی پڑتی ہے، پھر انابت بھی، پھر زہد بھی، ریاضت بھی، صبر بھی، شکر بھی، یہ سب چیزیں اپنے اندر پیدا کرتے 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 اللہ کی رضا آ جاتی ہے تو اس موقع پہ رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں اور پھر ان کو دوبارہ واپس لوٹا کے اس دنیا میں مخلوق کی تربیت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے زندگی گزارنے کے لیے ان کو روحانی طور پر لوٹا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں مقامات اشرا کی صفات بھی ہوتی ہیں اور ان صفات کے ذریعے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ حالات صرف سالک مجذوب کے نصیب ہوتے ہیں، ہر نوارد ان مقامات کو نہیں پا سکتا. ہاں مجذوب سالک ان مقامات کو اجمالی طور پر پا لیتا ہے، کیونکہ عنایت ازلی کی کشش سے وہ ایسی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو ان مقامات کی تفصیل سے اسے آگاہ کر دیتی ہے. وہ محبت کے زیر سایہ ان مقامات کا لب لباب اور منازل کا خلاصہ مکمل کر لیتا ہے جو صاحب تفصیل کو بھی میسر نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ قلب آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، روح حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، لطیفہ سیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم، لطیفہ خفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم، اور لطیفہ اخفا نبی علیہ السلام کے زیر قدم ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی نبی کے زیر قدم رہنا؟ جب کہتے ہیں کہ جی فلاں موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم اور عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم، تو حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جو مکاتیب ہیں یہ اس میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک کے قدم مبارک کے نیچے رہنا اس معنی سے ہے کہ صفات حقیقی میں سے ہر صفت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ ہے، اور اس صفت کی بہت سی جزیات ہیں جن میں سے اس کا ایک جز سالک کی تربیت کرنے والا ہے. ہر لطیفہ کی کیفیات و حالات ان نبی علیہ السلام کے حالات کے مشابہ ہیں. تو جو زیر قدم ہوتا ہے اس کے ظاہری حالات بھی اور طبیعت بھی وہ اسی نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. چنانچہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت مشابہت. اوہ سبحان اللہ، حضرت فرماتے تھے میں بچپن سے ہی گھر سے نکلا سفر، اور فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی بچپن سے ہی گھر سے نکلے، بچے تھے دودھ پیتے، ماں نے ان کو ڈبے میں ڈال کے دریا میں ڈال دی، سفر شروع ہو گیا، ساری عمر سفر ہی رہا نا پھر ان کا، اس کے بعد یہی سفر ہی تھا ان کا. پھر دیکھیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوی بنایا تھا، تو ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کی اتنی طاقت تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی انوکھی طاقت تھی حضرت کے اندر. حضرت کا واقعہ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی، کیونکہ ان کو مولانا قاسم ننوتی رحمت اللہ سے محبت تھی، تو اس محبت کی وجہ سے اب مولانا عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ نے اپنا تخلص قاسمی رکھا تھا تو عبد الرحمن قاسمی کہلاتے تھے. تو وہ مجھے اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں کالج میں ایف اے کا سٹوڈنٹ تھا، اور اس زمانے میں جوانی تھی اور ہمت تھی اور طاقت تھی، اور مجھے فٹ بال کھیلنے کا شوق بھی ہو گیا. تو کہنے لگے کہ ایک دن میں تیار ہو کے بوٹ پہن کے فٹ بال کھیلنے اثر کے بعد جا رہا تھا کالج میں، تو ابا جی نے مجھے دیکھ لیا، فرمانے لگے قاسمی ادھر آؤ. تو میں آیا، فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ابا جی میں جا رہا ہوں کالج میں فٹ بال کی گیم کھیلنے، ذرا پوچھا کیوں کھیلو گے؟ ابا جی اس سے ذرا طاقت آتی ہے، صحت بنتی ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت نے اپنا بازو یوں ایسے پھیلا دیا اور مجھے فرمانے لگے قاسمی ادھر آ کر تم کھڑے ہو جاؤ، میرا بازو نیچے ہو گیا تو میرا نام بدل کے رکھ دینا، ایسے بازو پھیلا کر فرمایا کہ قاسمی اب بتاؤ جو بچہ 12ویں کا سٹوڈنٹ ہو تو ماشاءاللہ وہ 18-20 سال کا تو بچہ ہوتا ہے نا جی، یوں بازو لمبا پھیلا کے کہا کہ آؤ اور ادھر آ کر کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارے کھڑے ہونے سے بازو نیچے ہو گیا تو میرا نام بدل کے رکھ دینا. اور قاسمی صاحب کہتے تھے کہ واقعی میں کھڑا ہو بھی جاتا تو ابو جی کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ نیچے نہیں ہو سکتا تھا بازو، بہت طاقت تھی، بہت طاقت تھی. اللہ اکبر. چنانچہ حضرت کے حالات زندگی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقہ تھا تو اس میں ایک پادری تھا، تو وہ وہاں کے سادہ لوگ مسلمانوں کو ورغلاتا تھا اور ان کے ذہن میں شکوک و شبہ ڈالتا تھا. حضرت کو پتا چلا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک لے کے گیا، چونکہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے نا ترجمے سے دھوکے دیتا تھا، تو میں قرآن پاک لے کے گیا کہ میں اس سے جا کے بات کرتا ہوں. وہ سکول ہیڈ ماسٹر تھا، وہ پادری جو تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں جا کر اس کو ملا تو میں نے دیکھا کہ بہت موٹا تازہ، جیسے پہلوان ہوتے ہیں اس قسم کا وہ بندہ تھا. تو مجھے دیکھ کے وہ کھڑا ہوا اور اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بھی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے یوں ہلانا چاہا، میں نے اپنے ہاتھ کو روکا، وہ میرے ہاتھ کو ہلا نہیں سکا، جہاں تھا میرا ہاتھ وہیں رہا. کہنے لگے کہ ہاتھ چھڑا کے وہ بیٹھ گیا. کہنے لگا جی آپ کتاب رکھ دیں، آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ طاقت کیسے حاصل کی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم یہاں کے سادہ لو مسلمانوں کو نہیں بہکاؤ گے، تب میں تمہیں بتاؤں گا. وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے ضرور بتائیے. تو حضرت نے پھر فرمایا کہ بھائی میں کوئی خاص ویزا استعمال نہیں کرتا، بس میں نے اپنی پوری زندگی لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے. یہ الفاظ حضرت نے کہے، میں نے اپنی پوری زندگی لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے. لوہے کے لنگوٹ سے مراد ہوتا ہے کہ انسان جنسی گناہ نہ کرے. یہ جو ابتدائی جوانی سے بری عادتیں پڑ جاتی ہیں نا، حضرت فرماتے تھے کہ یہ ہیں، یہ گھڑے ہیں جرن، کچے گھڑے. ہمارے ہاں کچے گھڑے ہوتے ہیں نا، گھڑے، ان میں پانی ڈالو تو ان کے نیچے پانی ٹپکتا رہتا ہے. حضرت فرماتے تھے یہ نوجوان کچے گھڑے ہیں، ان کے پانی ٹپکتے رہتے ہیں، ان کے اندر طاقت کیا ہوگی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ میں کوئی خاص غذا نہیں کھاتا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے. تو کہنے لگا وہ بڑا حیران ہو گیا اور کہنے لگا جی کہ میں تو پہلوان بننے کا بڑا شوق ہے، اس پہاڑ پہ چڑھتا ہوں، صبح تھیچے اترتا ہوں، جاگنگ کرتا ہوں اور گھی کھاتا ہوں اور فلاں مکھن کھاتا ہوں اور ورزش کرتا ہوں، اور پھر میں نے کچھ صحت بنائی ہے، لیکن میری صحت تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور اسی صحت کے شوق میں میں نے شادی بھی نہیں کی کہ میں طاقتور پہلوان بننا چاہتا ہوں. حضرت فرمانے لگے کہ اچھا تم نے صحت کے شوق میں شادی بھی نہیں کی اور میری اب تیسری شادی ہے. اللہ اکبر. حضرت کی پہلی شادی ہوئی تھی، پھر بیوی فوت ہو گئی تو دوسری شادی ہو گئی، اللہ کی شان پھر تیسری شادی حضرت کی بڑھاپے میں آ کر ہوئی، اور وہ بھی کہ پہلے صاحبزادے جو تھے حضرت مولانا عبد الرحمان قاسمی، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس دنیا میں اپنے والد کے جسم پہ کالا بال نہیں دیکھا. اس عمر میں یہ بال بھی سفید تھے جب آخری شادی ہوئی. اللہ اکبر. اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھیں، حضرت نے سنایا کہ میں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سوات گیا ہوا تھا، تو حضرت کے خلیفہ آئے جو کندھار کے رہنے والے تھے، تو مجھے حضرت نے فرمایا ان کے ساتھ جا کے مراقبہ کر لینا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کے ان کے ساتھ مراقبہ کر لیا. تو وہ مراقبے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ تمہاری پہلی بیوی بھی ہوگی تو یوں ہو جائے گا, دوسری بیوی ہوگی یوں ہو جائے گا, پھر دو رشتے آئیں گے تو تم ایسا رشتہ پسند کرنا ماموں کی بیٹی ہوگی تو پھر اس سے تمہیں اللہ تعالی اولاد دیں گے, ان میں ایک کا نام عبد الرحمن رکھنا ایک کا نام عبد الرحیم رکھنا اور اللہ تعالی بچوں کے ہاتھ سے دین کو آگے پھیلائے گا. میں ان کی باتیں سن کے حیران, اس لیے کہ میری تو بیویاں تھیں, دو تھیں اس وقت پہلی, اور تیسری کا تو میں نے سوچا بھی کبھی نہیں تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیران کہ پتہ نہیں یہ بڑے میاں کیا باتیں کر رہے ہیں. جب آیا تو آتے ہی حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی. میں نے کہا حضرت انہوں نے تو یہ باتیں کی ہیں. فرمایا ان کا قصد بڑا ٹھیک ہوتا ہے, ایسے ہی ہو جائے گا. میں نے کہا حضرت میرا تو راڑا باڑا ہو گیا. میں نے کہا حضرت میرا تو پھر راڑا باڑا ہو گیا. اب بتائیں کہ ابھی پہلی شادی کا موقع ہے اور وہ تیسری شادی کی اولاد کے نام بتا رہے ہیں. اللہ کیا کچھ تھا کہ پھر اللہ کی شان کے زندگی کے حالات ایسے ہوئے اور اللہ نے ان کو اولادیں دیں اور اللہ نے انہی کے نام پہ اپنی اولادوں کے نام رکھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھئی میری تو تین شادیاں ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ پھر آخر کیا وجہ ہے, کچھ تو مجھے سمجھاؤ نہ کہ آپ کے اندر طاقت اتنی کیوں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسے کہا کہ اب میں تمہیں صحیح بتاتا ہوں کہ دو صفتیں اللہ نے مجھے دی ہیں, ایک تو یہ کہ میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے اور دوسرا یہ کہ میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. تہجد کبھی قضا نہیں. یہ بات کر کے حضرت فرمانے لگے کہ جو نوجوان ان دو صفتوں کو آج اپنا لے اللہ رب العزت اس کو ایسی صحت والی زندگی عطا فرمائے. کہ لوہے کا لنگوٹ باندھ لے اور اس کی تہجد کبھی قضا نہ ہو. سبحان اللہ. تو بات چلی تھی کہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بہت قوت دی تھی, ہم لوگ تو ان کے سامنے چوزے تھے بالکل, یعنی حضرت کبھی سہارا لیتے تھے نا کندھے کا تو ہم دورے ہو جاتے تھے ایسے, یہ ہماری حالت تھی. اور پھر اللہ رب العزت نے اونچا قد دیا تھا اور بالکل سفید چہرہ, گورا رنگ, صاف دودھ رنگ تھا حضرت کا, اور پھر اس کے اوپر بڑھاپے میں بھی سرخی, خون کی سرخی. یعنی مسجد میں باوضو ہوں, میں نے کتنی بار حضرت کے چہرے کو دیکھا اور اپنے دل میں کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. کتنی بار میں نے اپنے دل میں یہ آیت پڑھی. ایسا منور چہرہ تھا, ایسا نورانی چہرہ تھا. پھر امامہ باندھتے تھے, سفید ریش تھے, ہاتھ میں عصا ہوتے تھے, فرماتے تھے یہ میرا جزو بدن ہے, عصا نہیں چھوڑتے تھے کبھی بھی, ہر وقت ساتھ ہوتا تھا. اب بتائیں کہ لمبا جبہ بھی ہو اور عصا بھی ہو امامہ بھی ہو تو واقعی وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ نظر آتی تھی جیسے آ رہے, اور پھر اس کے اوپر کلام الہی سے مناسبت ایسی کہ ہر بات میں کلام. تو ابتدا میں ایسی ہی اللہ نے ان کو زندگی دی تھی, مگر حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ رب العزت نے محمدی المشرف بنایا تھا, اور حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے نسبت اتحادی کا درجہ ہو گیا تھا, اتنی محبت تھی. یعنی پیر مرید کی محبت تو مثال تھی, خلافت ملنے کے بعد 40 سال سے بھی زیادہ ان کو اپنے شیخ کی خدمت کا موقع ملا. آپ سوچیں تو صحیح، کیا پائیدار محبتیں ہوں گی. ایسا عشق تھا. چنانچہ اس نسبت اتحادی کی وجہ سے پھر حضرت فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے شیخ کی جو پوری نسبت تھی وہ عطا کر دی، تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے محمدی المشرف بنایا تھا. چنانچہ ہم ان میں دیکھتے تھے کہ جلال اپنی جگہ تھا، اتنا جمال تھا، اتنی شفقت تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. جلال اور جمال کو اکٹھا اگر کسی نے دیکھنا ہوتا تو ہمارے حضرت کو دیکھ لیتا. واقعی سبحان اللہ، کیا مرج البحرین بنایا تھا اللہ نے ان کو. امام ربانی مجدد الاحسانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مشرب تو ہر ایک کا قدرت کی طرف سے ہے کہ کسی کا مشرب محمدی ہے، کسی کا مشرب موسوی ہے، عیسوی ہے، جو بھی ہو اس پہ خوش ہونا چاہیے. لیکن ایک صورت پاسبل ہے کہ بندے کا مشرب بدلے، ایک صورت پاسبل ہے، وہ تب ہے کہ جب شیخ محمدی المشرب ہو اور سالک کو اپنے شیخ کے ساتھ اتنی نسبت کاملہ ہو کہ نسبت اتحادی کا درجہ ہو، پھر جو بھی اس کی نسبت ہوگی نا یہ مشرب ہوگا، وہ ایلیویٹ ہو کے بالآخر مشرب محمدی بن جائے گا. مکتوبات میں یہ لکھی ہے بات. آگے فرماتے ہیں کہ لطیف اخفا، اخفا لطائف عالم عمر میں سب سے اعلی اور ان سب سے اوپر ہے. یہ لطیفہ تمام لطائف سے اوپر جاتا ہے، کیونکہ اس کی اصل مراتب وجوب میں لطائف عالم عمر کے اصول کے اوپر ہے. سبز رنگ کے ساتھ اس کی تعبیر اسی ہے کہ حضرات صوفیہ نے اخفا کا نور سبز قرار دیا ہے، جو کہ بہترین رنگ ہے. آخر پہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے بعض ایسے سالکین میں جن کی ولایت غیر ولایت اخفا ہو، یعنی جو موسی المشرب تھے یا ابراہیمی المشرب تھے، جن کی ولایت غیر ولایت اخفا ہو، مشاہدہ کیا ہے کہ ان کو ایسے شیخ کی صحبت میں جو کمالات اخفا سے متحقق ہو اور ولایت محمدیہ تک جو ولایت اخفا ہے واصل ہو، کمالات اخفا حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ شیخ کی صحبت کے جاذبہ سے اس ولایت کے ساتھ متحقق ہو جاتا ہے اور اپنے شیخ کی برکت سے اپنی استعداد سے اوپر عروج کر جاتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اولیاء جو آپ کے مبارک نقش قدم پر ہیں، ان کو فیض ثانی کا وصول شیونات کے توسط سے ہے، اور باقی تمام انبیاء اور وہ جماعت جو ان کے نقش قدم پر ہے، ان کے لیے اس فیض کا حاصل کرنا بلکہ فیض اول کا ان کو پہنچنا بھی صفات کے توسط سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو اس امت کے اولیاء ہیں ان کو ذات و شیونات سے فیض ملتا ہے، اور جو پہلی امتوں کے انبیاء اور ان کے متبعین تھے ان کو صفات سے فیض ملا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو مربی اسم ہے وہ العلم ہے، تو العلم کی وجہ سے پھر نبی علیہ السلام کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے وہ کچھ دیا جو نہیں تھا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، نبی علیہ السلام کے علم کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، سبحان اللہ، جن کا مربی اسم ہی علیم ہو، سبحان اللہ، ان کے علم کی کیا شان، پھر اس مکتوب میں جو مکتوب دفتر اول 360 ہے 260 ہے، اس میں حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ جس طرح صاحب اخفا کو اس کام کے تمام کرنے کے بعد یہ دولت میسر ہوگی، اگرچہ بلندی و پستی کے اعتبار سے فرق باقی رہے گا اور صاحب قلب صاحب اخفا کی برابری نہ کر سکے گا، چونکہ جس کا مشرب موسوی ہے یا ابراہیمی ہے وہ اب مشرب محمدی کی برابری تو نہیں کر سکتا، فرق تو رہے گا پھر. فرماتے ہیں کہ لطائف کی پرواز میں دو چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ایک تو سالک کا اپنا تقوی اور ذکر، جتنا زیادہ ہوگا لطیفہ اتنی پرواز کرے گا، اور ہدایت و طالبین میں لکھتے ہیں کہ دوسرا شیخ کی توجہات کی کمی بیشی پر بھی منحصر ہے، اگر رابطہ بہتر ہوگا توجہ ہوگی محبت ہوگی اور شیخ کی توجہات زیادہ ہوں گی تو بھی ترقی زیادہ ہو سکتی ہے، تو اگر رابطے میں کمی رکھے انسان یا محبت میں کمی رکھے یا اپنے حالات ہی نہ بتائے تو پھر شیخ کی توجہات کیسے پائے گا، تو اس سے پھر اس کی پرواز میں کمی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خود بھی محنت کرنی چاہیے اور شیخ سے توجہات لینے کے لیے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات پر خوب عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم شیخ کی محبت میں آ جائیں، اس کی محبت کی نظر میں آ جائیں، شیخ کی پسند کی نظر پڑنے لگ جائے محبت کی. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی ایک سمت میں چل رہا ہے اور پیچھے سے تیز آندھی بھی اسی سمت میں چل رہی ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ بس صرف قدم ٹکاتا ہے اور ایسے جیسے اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح محنت جو ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے تقوی اتباع سنت، مگر شیخ کی جو خدمت ہے یا شیخ کے ساتھ تعلق ہے وہ پھر اس پیچھے سے آنے والی کو کرنٹ ہوا کی طرح ہوتی ہے کہ وہ اس سالک کو پھر بہت تیز آگے لے کے جاتی ہے. آج کے زمانے میں اگر اس کی مثال سمجھنی ہو تو ایئرپورٹوں پہ مجھے اس کی بہت اچھی مثال سمجھ میں آتی ہے کہ چلتے ہوئے آگے کنویئر لگے ہوتے ہیں، اب اس کنویئر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ تو بھی چلتے ہیں اور اگر چلنے لگ جاؤ تو ڈبل تیز چلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ بھئی سالک خود بھی چل رہا ہوتا ہے اور شیخ کی روحانیت بھی اس کے لیے کنویئر کا کام کر رہی ہوتی ہے. ایک مشرب سے محمد المشرب منتقل ہونے کے لیے شیخ کی توجہ کے ساتھ ساتھ سالک کو متوجہ رہنا چاہیے. اب یہاں دیکھیں کہ فرماتے ہیں راکم الحروف شاہ سعید رحمت اللہ علیہ کہ شروع شروع میں میں نے اپنی مناسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کر کے اپنا مبدأ تعین اسم المحیی معلوم کیا تھا. پھر ایک مدت دراز کے بعد اپنے شیخ کی خدمت مکارم میں عرض کیا کہ میں اپنی مناسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پاتا ہوں. آپ توجہ فرمائیں کہ عیسی ولایت سے منتقل ہو کر ولایت محمدی کے ساتھ فائز المرام ہو جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا ہم توجہ کریں گے تو بھی متوجہ رہے. اب ان کی توجہات کی برکت سے امید رکھتا ہوں کہ ترقی واقع ہوگی اور لطیف اخفا کی فنا شان الہی کے اس مرتبے پر حاصل ہوگی جو لطیف اخفا کو حاصل ہے. لطیف اخفا کا ذکر کرنے کے بعد یہاں تک 15 اسواق ہوتے ہیں. ایک 16 سبق ہے جس کو مراقبہ معیت کہتے ہیں. جیسے پہلے لطائف کا مراقبہ کرنے کے بعد مراقبہ احدیت تھا, یہاں پھر لطائف پر مراقبات کرنے کے بعد مراقبہ معیت ہے. مگر فرق یہ ہے کہ پہلے اعتبارات کی سیر تھی, یہاں پر زلال کی سیر ہے. تو مراقبہ معیت میں اسماء و صفات کے زلال میں سیر ہوتی ہے, مگر انسان کو معیت الہی کا استحضار حاصل ہوتا ہے. دیکھا ہے, ایک ہے علم, وہ تو سب کو حاصل ہے, ہوا ما آکم این ما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی جاؤ. مگر اس کا استحضار ہر ایک کو حاصل نہیں ہے. اس سبق کی یہ خوبی ہے کہ اس سبق پہ پہنچ کے سالک کو اس معیت کا ہر وقت استحضار رہتا ہے, اور اس استحضار کا دوسرا نام ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. ہر وقت وہ کیفیت ہوتی ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, تو وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے جس کو عمومی طور پہ مقام احسان کہا گیا وہ مراقب معیت پہ انسان کو کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے مشایخ 16 سبق پر آ کر سالک کو ولایت کی استعداد دیکھتے ہوئے اس کو اجازت سے خوشخبری دے دیتے تھے اور اس کے ذمے پھر دوسروں کے سلوک سکھانے کا کام لگا دیتے تھے. تو 16 سبق تک پہنچ کر پھر اس کے بعد اس کو سلوک کے لیے فرمایا کرتے تھے. ویسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بعض بزرگوں نے تو لطیفہ قلب پر بھی خلافت دی ہے, مگر یہ وہ تھے جو بہت کاملین تھے اور ان کو کچھ تھا کہ اس بندے کو اللہ کی جو ہے نا رحمت وہ کھینچے گی اور بالآخر اس کا انجام اچھا ہوگا اور دین کے لیے یہ قبول ہوگا. مگر فرماتے تھے کہ آج کے دور میں سالک کو چاہیے کہ وہ 16 سبق تک پہنچ کے جب اس کے اندر یہ تمام صفات ثابت ہو جائیں شیخ کی نظر میں, اس کے بعد اس کو کام کی اجازت دے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ نسبت ملنا ایک چیز ہے, خلافت ملنا الگ چیز ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نسبت کا نور پا لیتے ہیں, ان کو خلافت نہیں دی جاتی کیونکہ خلافت کی ان کے اندر اہلیت نہیں ہوتی. یہ خلافت سلسلے کی اشاعت کا کام ہے, یہ انتظامی کام ہے. اس میں بندے کے اندر اس طرح کی صفات ہونی چاہیے, لیکن جو نسبت کا حصول ہے وہ تو فقط جس کے اندر ابدیت آ گئی, عاجزی آ گئی, اپنے نفس کو جس نے مٹا دیا, علم ہے یا نہیں, یا اس کے اندر کوئی اور استعداد ہے یا نہیں, اس کو نسبت کا نور تو اللہ دے ہی دیتے ہیں. تو نسبت کا نور ملنا الگ چیز ہے, اس کے اوپر اجازت اور خلافت کا ملنا یہ ایک الگ چیز ہے. جو خلافت کی نیت کرے گا یہ شرک ہوگا. خلافت کی نیت کرنا یہ کیا ہے, تصوف کے میدان میں یہ شرک کہلاتا ہے. ایسا بندہ واصل نہیں ہوتا. نیت نسبت کی کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ کہ نسبت کے ملنے سے پھر اعمال کے اندر حضوری بہتر ہو جاتی ہے. وہ مقام احسان جو حدیث پاک میں بتایا گیا اس کے حصول کی تمنا تو پھر حدیث سے ثابت ہے نا، کہ اللہ ہمیں وہ مقام دے دیجئے کہ ہم بھی عبادت کریں، انتا عبد اللہ کاننا کا ترا. تو نسبت کی دعائیں مانگنی چاہیے، نسبت کی تمنا دل میں رکھنی چاہیے، نسبت کے لیے اللہ سے رونا دھونا چاہیے. لیکن خلافت اس کا خیال بھی دل میں لانا یہ شرک کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے چونکہ وہ گناہ ہے تصوف پیدا. اب یہ جو سبق ہے مراقبہ معیت کا، اس میں سالک کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو اپنی ذات اور کائنات کے ہر ذرہ کے ساتھ اللہ تعالی کی معیت سمجھ میں آ جاتی ہے. کیسے اللہ کی معیت ہر ذرے کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اس کو علماء علمی طور پہ جانتے ہیں اور مشائخ اس کو ذوق کے انداز سے سمجھتے ہیں. اب دیکھیں ذرا کہ آندھی جب آتی ہے تو مٹی میں تو استعداد نہیں کہ وہ ہل سکے اڑ سکے، وہ تو بے جان چیز ہے، زمین پہ پڑی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن ہوا آتی ہے تو اس مٹی کو اڑاتی ہے، آندھی بنتی ہے، اور وہ آندھی اوپر کتنا اونچا اس کو لے کے جا رہی ہوتی ہے. جب ہوا ذرات کو آندھی کی شکل میں لے کے اڑ رہی ہوتی ہے تو بتائیں ہر ذرے کو ہوا کی معیت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جس طرح آندھی کی صورت میں ہر ذرے کو ہوا کی معیت حاصل ہے، اسی طرح اس کائنات کی ہر چیز جس کو وجود ملا اس کو واجب الوجود کی معیت حاصل ہے. چنانچہ حدیث پاک سن لیجئے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ہوا معکم اینما کنتم اس کے بارے میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ ایک صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تزکیت المرء نفسہ، یعنی ایک بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو کب تزکیہ بندے کا ہو جاتا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ان اللہ معہ حیث کان، جب وہ بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے تب اس کو تزکیہ نصیب ہو جاتا ہے. اب بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تصوف عجمی چیز ہے، کہاں سے انہوں نے یہ لفظ سیکھ لیا؟ یعنی مراقبہ معیت کی تک کی جو کیفیات ہیں وہاں پہنچنا اور جو کیفیت کا ملنا، تو حدیث بتا رہی ہے کہ تزکیہ بندے کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی یہ فیلنگ ہر وقت ہو جائے کہ اللہ کے میرے ساتھ ہے. اب یہ کیفیت ہمارے مشائخ نے اس وقت پہ پہنچ کے پائی. اب حدیث مبارکہ کے مطابق اس کیفیت کو پانا تو کمال ایمان ہوا. اب چونکہ کسی کو یہ حاصل نہیں تو وہ بیچارہ اس کا انکار ہی کرے گا اور کیا کرے گا. دوسری حدیث مبارکہ، اس میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت. یہ افضل ایمان ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ تزکیہ کی نشانی ہے، ثبوت ہے، اور دوسرے میں فرمایا یہ افضل ایمان ہے. تفسیر ابن عجیبہ میں لکھتے ہیں کہ ایک عارف نے نوجوان سے پوچھا کیف تعتقد وهو معكم اينما كنتم، کہ هو معكم اينما كنتم، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معیت بذات مجھے حاصل ہے. فقال له اشہد انك من العارفین، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو عارفین میں سے ہے. تو علماء کو تو علمی معیت معلوم ہوتی ہے، لیکن جو مشائخ ہیں وہ ذوقی طور پر اس معیت کو ذاتی طور پر محسوس کرتے ہیں. ہر وقت جیسے کوئی ساتھ ہوتا ہے، تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ وہ معاکم کو مفہوم ہے، اور دار امکان کی سیر کی انتہا یوں معلوم ہو سکتی ہے کہ سالک اگر صاحب کشف ہے تو خود آپ ہی اپنے کشف کے ذریعے شناخت کرے گا، اگر نہیں تو اس کا شیخ صاحب کشف ہے تو وہ اس کو متنبع کر دے گا کہ بھئی اب تمہیں دائرہ امکان کی سیر حاصل ہو گئی ہے. چنانچہ مراقبہ معیت، پھر اس کے بعد آگے کے اسواق جو ہیں وہ ولایت کبریٰ کے اسواق ہیں. چونکہ اکثر لوگوں کے اسواق یہیں تک تھے تو یہاں تک تو ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، اب آگے اسواق بہت کم لوگوں کے ہیں تو ایک خیال تو یہ تھا کہ یہیں تک مکمل کر دیں، مگر بعض دوستوں نے بار بار کہا کہ معلوم نہیں پھر موقع ملے ان احوال کے سننے کا، یہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں اگلے اسواق کے بارے میں بھی بتا دیں. تو پھر دل میں آیا کہ انشاءاللہ اگلے اسواق کے بارے میں اجمالی، بہت تفصیل نہیں لیکن اجمالی طور پہ انشاءاللہ ہم دائرہ لا تعین تک سارے اسواق کے جو احوال ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. یا تو فوری کسی کو ان مقامات کی ضرورت ہوگی جن کے اسباق ہیں، اور جن کو نہیں ہوگی ہو سکتا ہے ان کو اللہ بعد میں توفیق دے، اور ٹیپ کے ذریعے پیغام تو آج کل محفوظ رہتا ہی ہے، تو آج بات اس کو سمجھ میں نہ آئی تو کچھ عرصے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. تاہم اللہ تعالی ہمیں سالکین کو اپنی رضا عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو اللہ اپنے نور کے نسبت سے منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.